السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ المائدہ آیہ نمبر 116. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعه وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ اب اینڈنگ پر ہیں سورہ مائدہ کے, اور خاص طور سے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزاتی پیدائش یا ان کو اور ان کی والدہ کو بعد میں کرسچنز نے نعوذ باللہ خدا کا درجہ دیا یا عقیدہ تثلیث جو ان لوگوں نے ایجاد کی, اس کا رد یہاں پر کیا گیا ہے. اور وفات کا بھی لفظ یہاں پر آیا ہے, توفیتنی کنت انت الرقیب, اور یہ بھی ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو نازل فرمائے گا. قرآن میں بھی اس کا ہمیں تھوڑا بہت ثبوت ملتا ہے, اور حدیث میں تو بہت ہی واضح انداز میں ملتا ہے کہ وہ دوبارہ نازل ہوں گے دنیا میں, کیونکہ ان کا اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ تھا, ان کا پیدا ہونا بھی معجزہ ہے, اور اب جب وہ دنیا میں آئیں گے تو ان کا آنا بھی ایک معجزہ ہوگا, اور اب اس کے بعد پھر وہ قدرتی ان کو وفات دی جائے گی, یہ وفات ہوگی. جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ ہے, ایکچولی یہ تقریباً 2000 سال پرانی بات ہے. تھوڑا سا ہم اس وقت کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. ہیرولڈ نامی ایک بادشاہ تھا, یعنی ایکچولی کہا جاتا ہے کہ وہ جوئش تھا, لیکن اس کو پیگانی کہا جاتا ہے, یعنی شرک میں مبتلا تھا. حالانکہ وہ اپنے آپ کو جوئش کہتا تھا, لیکن ایکچولی وہ مشرق بادشاہ تھا, اور اس نے خود اپنے آپ کو کنگ ڈیسائڈ کیا تھا, اس لیے اس کو کنگ ہیرولڈ کہا جاتا ہے. یہ 2000 سال پہلے کی بات ہے, جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت سمجھا قریب تھا, اور جب یہ کنگ ہیرولڈ تھا اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور خود یہود بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے ذاتی طور پر, لیکن ایکچولی اس نے اپنے آپ کو بادشاہ مقرر کر لیا تھا. اور یہ وہ زمانہ تھا جب, یعنی فلسطین اور جو آس پاس کا علاقہ تھا, اس وقت اس کنگ ہیرولڈ کی ہی وہاں پر حکومت تھی, اسی کی بادشاہت تھی. ایک اور بات ہم ساتھ میں ہم یہ بات دیکھتے چلیں کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل امہ بنایا, یعنی اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت ہی اسپیشل امت تھے وہ لوگ, اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پسندیدہ چنے ہوئے امت تھی یا لوگ تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ہمیشہ رسول بھیجتا رہا, انبیاء بھیجتا رہا. یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں, یعنی امیجن کریے آپ کے ایک قوم ہے جس کے اندر ہر وقت ایک نبی کا اگر کچھ قتل ہوتا بھی ہے یا پھر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو دوسرا نبی آ جاتا ہے الحمدللہ. یعنی اللہ کا ایک نبی ہر دور میں ہر وقت ان کے پاس موجود رہا. کتنی بڑی خوش قسمتی ہے نا یہ رسول کا ہونا. آپ خود سوچئے کبھی, اگر ہم ابھی اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ رسول آج اگر ہو تو کتنا اچھا ہو, ہے نا. ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی وہی جو رسولوں پر آتی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے پاس ہمیشہ انبیاء آتے رہے, کبھی ان کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا. اور رسول جیسے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, یہ رسول تھے, کیونکہ رسول کا درجہ بڑا ہوتا ہے انبیاء کے مقابلے میں. تو انبیاء ہمیشہ رہے, بلکہ بعض اوقات تو ایک وقت دو دو تین تین انبیاء بھی ایک ساتھ رہے بنی اسرائیل میں. لیکن اب اللہ تعالیٰ فائنلی ان کی ہٹ دھرمیاں, ان کی نافرمانیاں, ان کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی, شریعت کے ساتھ کھلواڑ, مذاق اور شریعت کی بے حرمتی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ اب ان سے وہ چیز ہٹا دینا چاہتا تھا, وہ منصب ہٹا دینا چاہتا تھا, یا اس منصب سے ان کو ہٹا دینا چاہتا تھا. لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے کسی کو یا بغیر بتائے کسی کو عذاب دے یا اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دے. لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس نے فائنلی ان کے پاس رسول بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں, اور ان کی پیدائش بھی معجزاتی طور پر ہوئی. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے, جو بایولوجیکلی اگر جو بھی پریگنینسی کی چیزیں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں, تو اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اور ہم کہتے تھے کہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے, لیکن ایکچولی ڈائریکٹ کلمہ کن سے بھی نہیں پیدا ہوئے, کیونکہ کلمہ کن سے کچھ لوگ اس میں بھی اور ایک شرکی وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کن ہو جائے اور بس وہ ہو جاتی ہے. لیکن امام احمد بن حنبل اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو معجزاتی طور پر ہوئے, اور وہ وہاں پر اکیلی تھی مریم علیہ السلام, ہم سب جانتے ہیں, تو ڈائریکٹ کن سے نہیں ہوئے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا تھا, یعنی بائی دا ورڈ کہہ سکتے ہیں آپ. کیونکہ کرسچنز میں بھی کچھ کرسچنز اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے, مطلب وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ایک کچھ کلمہ تھا یا اللہ تعالیٰ ہی کا ایک حصہ تھا, ایسا نعوذ باللہ, اس طرح سے جوڑ کر وہ پھر شرک میں چلے جاتے ہیں. تو ہم سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نہ بیٹے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کا کچھ حصہ ہیں, بلکہ معجزاتی طور پر پیدا ہوئے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. تو بہرحال اس وقت بنی اسرائیل کی جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ دنیا پرست بن گئے تھے، دنیا کی بادشاہت چاہتے تھے، آخرت سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو مسلسل یہ تعلیم دیتے رہے، یعنی یہود کو، کیونکہ ایکچوئل جو عیسیٰ علیہ السلام کس گھرانے میں پیدا ہوئے اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، یعنی یہود کے گھرانے میں پیدا ہوئے، جو آل عمران فیملی ہے وہ کوئی کرسچن تھوڑی تھے، وہ تو یہود ہی تھے نا، ہے کہ نہیں، بنی اسرائیل تھے وہ، یعنی اس وقت جو اہل کتاب تھے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، آپ مجھے بتائیے کون تھے وہ، یعنی مریم علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا یا مریم علیہ السلام کا جو میکہ تھا، جو آل عمران فیملی تھی، وہ کون تھے، وہ کرسچنز تھے یا یہود تھے، یہود تھے، بنی اسرائیل تھے، جی بالکل، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو مسکن تھا، یعنی جو ان کی جائے ولادت آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یا ان کا گھر یا ان کا ملک کیا تھا، فلسطین تھا ایکچولی، بعد میں انہوں نے وہاں سے مائگریٹ کر کے وہ سیریا گئے تھے، اور یہ جو عیسیٰ کا جو لفظ ہے ایکچولی عبرانی زبان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ورڈ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عیسیٰ ہی کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسس جو کہتے ہیں نا تو وہ لوگ این کو جے پروناؤنس کرتے ہیں، ہم لوگ اردو میں یروشلم کہتے ہیں نا تو وہ جیروسلم کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے ورڈ جیسے یوسف ہے تو جوزف، یعقوب ہے تو جیکب، اس طرح سے آپ نے سنا ہوگا، میرے حال تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزاتی طور پر ان کو فائنلی ایک رسول بھیجا تاکہ حجت تمام ہو جائے، بہت ہی خوش قسمت لوگ تھے سمجھے، وہ لوگ بہت ہی خوش قسمت امت تھی، لیکن کیا ہوا کہ وہ لوگ رسول کو پسند نہیں کرنے لگے، جب عیسیٰ علیہ السلام ان کو اس بات کی خوشخبری دیتے کہ تم اگر نیک بنتے ہو، متقی اور پرہیزگار بنتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، تو تمہیں اس کے بدلے جنت ملے گی، اور یہ بات ہم کو پرانی کتابوں میں ملتی ہے، جو پرانی ان کی جو ٹیسٹیمنی ہے تورات کا جو پرانا ورژن ہے اس میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ وہ ان کو جنت کی خوشخبری دینا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کو نیک بنائیں، اچھے کام پر اکسائیں، لیکن وہ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے، یعنی ان کا دل نہیں لگتا آخرت کی باتوں میں، یا ان کو دلچسپی نہیں تھی، وہ دنیا کی کنگڈم چاہتے تھے، وہ دنیا کی بادشاہ چاہتے تھے، ورلڈلی پاور چاہتے تھے، تو جس دوران عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر یہ دعوت دین کا کام کر رہے تھے، تو یہود نے وہاں کے گورنر کے پاس جا کر الٹا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے الٹی سیدھی خبریں پہنچائیں کہ یہی شخص جو ریولیوشن چاہتا ہے اور یہ کنگ کو پسند نہیں کرتا اور یہاں وہ اپنی حکومت چاہتا ہے، اس طرح سے ان لوگوں نے گورنر اور پھر آخر کار مین اوپر بادشاہ تک یہ شکایتیں پہنچائی، اور پھر اس وقت کی جو کنگڈم تھی اس وقت کی، یا آپ جو بھی کہنا اس کو، وہ شخص تو اپنے آپ کو یہودی کہتا تھا لیکن ایکچولی وہ تھا نہیں یہود، وہ مشرک تھا، جو ہیرالڈ تھا، پھر وہ بھی اس میں انوالو ہوا، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی یہود کے بہکانے کی وجہ سے، اور یہود صرف اور صرف دنیا چاہتے تھے، تو یہ سارے بیک گراؤنڈ کو آپ نظر میں رکھیے، اور پھر ہم پڑھتے ہیں، اور اب ہم جانتے ہیں کہ آج عیسائیوں کا کیا حال ہے، 25 دسمبر کو کیا مناتے ہیں وہ، کرسمس، ایکچولی اس کے پیچھے ان کا کیا عقیدہ چھپا ہوا ہے، یعنی 25 دسمبر کو کیا ان کا کانسیپٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نا، تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ڈیٹ ہے تو ایکچولی یہ بھی ان کے پاس غلط ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو کھجوریں پکنے والے موسم میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کھجوریں پکتی کب ہیں، کیونکہ قرآن ہمیں اس کا ثبوت دیتا ہے کہ ان کو حکم ملا تھا مریم علیہ السلام کو جب وہ تکلیف سے گزر رہی تھی درد ذہن کی، کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں تو پکی ہوئی کھجوریں گر پڑیں گی، ہے نا، تو وہ تو ٹھیک وہ والا موسم ہوتا ہے جب حبس انتہا پر پہنچا ہوتا ہے، ہم جس کو کہتے ہیں یہاں پر ہیومیڈیٹی کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جولائی اگست میں ہم لوگ یہاں رہنا گوارا نہیں کرتے نا، گلف کنٹریز میں چھٹی پر چلے جاتے ہیں، کیونکہ انتہا سے زیادہ حبس ہوتا ہے، اور اسی موسم میں کھجوریں پکتی ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو قرآن کے اعتبار سے تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو ڈیٹ آف برتھ ہونا چاہیے وہ گرمی کے موسم میں ہونا چاہیے، ہے نا، جب کھجوریں پکنے کا موسم ہوتا ہے، اور یہ دسمبر تو کون سا مہینہ ہے، انتہائی سرد مہینہ، اور ایکچولی جو کرسمس کی شروعات ہے یہ بھی اسی سے ہوئی ہے کہ یعنی جو پیگنزم تھا، یعنی کرسچینٹی کو جب انہوں نے ایک طرح سے شرک میں بدل دیا، یا شرک اس میں پیدا ہو گیا، تو وہاں کے جو چرچ کے لوگ تھے، یا یہ برف باری کی وجہ سے، یا ان کا کچھ اور مشرکانہ کوئی تہوار تھا، اس کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جوڑ دیا، اور اس دن چھٹی منانے لگی، بہرحال تو یہ سب بات کی باتیں، بہت بات کی پیداوار ہے، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 116 سے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا کہا تھا تو نے لوگوں کو کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو معبود سوائے اللہ کے؟ تو کہے گا وہ، عیسیٰ پاک ہے تو، نہیں لائق تھا میرے کہ میں کہوں وہ بات جس کا مجھے نہیں حق، اگر ہوں میں کہ کہی ہے میں نے یہ بات تو یقیناً جانتا ہے تو اس کو، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور نہیں جانتا میں جو تیرے دل میں ہے، بلا شبہ تو ہی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین آیت ہے یہ، اور یہ ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ میرے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، لیکن تجھے جو بات کہنے وہ ہم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، یعنی بندگی کے لیے یہ آیت ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی طرح، یا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ۔ ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں، غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں، غیب کے جاننے والے ہیں۔ سبحان اللہ، علام الغیوب، یہ مبالغے کا صیغہ ہے اصل میں۔ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، یا ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، لیکن قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ گواہی کے طور پر ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ تو جواب میں عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ سبحان اللہ، بھلا میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اے اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ، یعنی میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا، میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ ان کا جو عقیدہ بگڑا، یہ 300 سال کے بعد کی بات ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک یہودی عالم تھا جس کا نام پال تھا، اور اس نے عیسائیوں کے اندر، یعنی مسلمانوں میں بگاڑ کے لیے منافقت کے طور پر اس وقت اسلام قبول کیا تھا، اور اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں بتاتا تھا جبکہ وہ حواری میں سے نہیں تھا، اور اسی نے اس شرک کی شروعات کی تھی، ایجاد کی تھی، عقیدہ تسلیس کی۔ تو عیسائیوں نے جو بھی انہوں نے غلط کام کیا، اس میں ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی جبریل امین ہی کو خدا بنانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کی والدہ کو بھی ایک مستقل معبود بنا ڈالا۔ یہ جو مریم علیہ السلام کی الوہیت یا قدوسیت کے تعلق سے ہم کو اشارہ کہیں پر بھی نہیں ملتا، یعنی بائبل میں کہیں موجود نہیں، اور شروع کے ابتدائی یعنی 300 سال تک عیسائی دنیا اس خیال سے بالکل آزاد تھی، نا آشنا تھی۔ ہاں، تیسری صدی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد، جو آخری کا دور تھا، اسکندریہ کے بعض علماء نے پہلی مرتبہ وہاں پر مریم علیہ السلام کے لیے ام اللہ یا مادر خدا کے الفاظ استعمال کیے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے الوہیت مریم کا عقیدہ جڑ پکڑتا گیا اور عام عیسائیوں میں پھیلنا شروع ہوا، لیکن شروع میں، یہ بات بھی یاد رکھیں اور ہسٹری اس بات کی گواہ اگر آپ پڑھیں گے تو، کہ شروع میں چرچ نے اس عقیدے کو ایکسپٹ کرنے میں بہت شدت پسندی سے کام لیا، اس کو ایکسپٹ نہیں کیا اس عقیدے کو، بلکہ مریم پرستوں کو، ان لوگوں نے، یعنی جو بھی مریم علیہ السلام کو الہ کہتا تھا، تو اس کو انہوں نے فاسد عقیدہ قرار دیا اور ان لوگوں کو اپنی برادری سے باہر قرار دیا۔ لیکن جب نستوریس کے اس عقیدے پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کی واحد ذات میں دو مستقل جداگانہ شخصیتیں جمع تھی، یہ ان کی سوچ تھی، ان کا نظریہ تھا، اور بحث و مباحثے میں وہاں پر پھر لوگ دو گروپ میں بٹ گئے، اور اس کا تصفیہ کرنے کے لیے، اس کو فائنل ڈیسیجن لینے کے لیے 431 عیسوی میں افسوس نامی شہر میں ایک کونسل انہوں نے بنائی، اور اس کونسل میں پہلی مرتبہ کلیسا کی سرکاری یعنی گورنمنٹ کے لیول پر جو زبان تھی، اس میں مریم علیہ السلام کے لیے مادر خدا کا یعنی خدا کی ماں کا نعوذ باللہ لقب استعمال کیا گیا۔ پھر اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ بات پھر پولیٹیکلی بھی، یعنی گورنمنٹ لیول پر بھی اور عام لوگوں کے بھی لیے باہر پھیل گئی، یعنی چرچ کے باہر پھیلتی گئی اور کلیسا کے اندر بھی، چرچ کے اندر بھی۔ تو اسی لیے جب قرآن نازل ہوتا رہا یا قرآن نازل ہو رہا تھا، تب تک کہ یہ بات اتنی پھیل چکی تھی کہ نعوذ باللہ ان لوگوں نے مریم علیہ السلام کی ایک بت تراش لیا یا ان کو بھی ایک دیوی بنا دیا، اور باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں اس کے سامنے ہیچ ہو گئے۔ جگہ جگہ مریم علیہ السلام کے مجسمے رکھے ہوئے نظر آنے لگے، ان کے آگے لوگ عبادت کے لیے جھکتے تھے اور ان سے دعائیں مانگی جاتی تھی۔ مریم علیہ السلام کو فریاد رس سمجھا جاتا تھا، حاجت روا، مشکل کشا اور بے قصوں کی نگہبان یا پشتبان سمجھا جاتا تھا، یعنی کہا جاتا ہے کہ جو مسیحی لوگ تھے ان کے لیے سب سے بڑا جو اگر اعتماد کا ذریعہ تھا کوئی تھا تو یہ تھا کہ مادر خدا کی حمایت کرنا یا سرپرستی حاصل کرنا. جب جسٹینین نے اپنے قانون میں اس بات کا اقرار کیا کہ وہ بھی مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا مانتا ہے, اور ان کا جو مشہور جنرل تھا نرسس, اس نے میدان جنگ میں مریم علیہ السلام سے مدد مانگی اور ان سے رہنمائی طلب کی, کیونکہ ان لوگوں کو یقین تھا کہ مریم علیہ السلام ہی ان کی دعائیں قبول کر سکتی ہیں نعوذ باللہ. جب ہرقل رسول اکرم کے زمانے میں جو بادشاہ تھا ان کا کرسچنز کا قیصر ہرقل, اس نے بھی اپنے جھنڈے پر نعوذ باللہ مریم علیہ السلام کی تصویر بنا رکھی تھی, اور اس کو یقین تھا کہ اس تصویر کی برکت سے جھنڈا ہمیشہ بلند رہے گا, جھکے گا نہیں نعوذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر ان کا تمام عقیدہ اعتماد توکل کس پر چلا گیا تھا؟ مریم علیہ السلام پر. اس کے بعد پھر جو پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں ان لوگوں نے مریم پرستی کے خلاف شدت سے آواز اٹھائی, لیکن جو رومن کیتھولک تھے آج تک وہ اسی مسلک پر قائم ہیں, یعنی مریم علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ الہ ماننا. تو یہاں پر وہی بات کہی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو, تو وہ جواب میں عرض کریں گے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہ سبحان اللہ, میرا یہ کام نہ تھا, مطلب میں وہ کام کیوں کرتا جس کا مجھے کہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا, آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے. سبحان اللہ, یہ بات ہمارے عقیدے کو کتنا پختہ کرتی ہے آپ بتائیے, کہ ہمارے دلوں کے حال تک, ہمارے دلوں کے راز سے تک اللہ تعالیٰ واقف ہے, وہ علام الغیوب ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. اور سبحان اللہ, اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک مومن کبھی اپنے دل میں وہ بات بھی نہیں آنے دیتا یا وہ خیالات بھی نہیں آنے دیتا, اور صحابہ اکرام اسی لیے ڈرتے تھے اور اس لیے انہیں رسول اکرم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ, کیا ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات تک کی بھی پوچھ ہوگی؟ تو کہا تھا کہ نہیں, تو وسوسے اگر ہوتے ہیں تو اس کی پوچھ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عمل میں نہ ڈھل جائیں. لیکن یہ چیز ہمارے ایمان اور یقین کو کتنا پختہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہے. تو ابن جزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ان کنت قلت فقد علمت, یعنی میں نے اگر یہ بات کہی تھی تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے, یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے عذر ہوگا اپنی بری الذمہ ہونے کے لیے. یعنی وہ یہ بات پیش کریں گے اپنی برات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے, میں نہیں جانتا, تجھے تو میرے دل کی باتوں کا بھی علم ہے, اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا ہوتا اس بات کو. یعنی وہ ہر علم کا جو منبع ہے کس کی طرف لوٹانا چاہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف, اور اپنی برات چاہتے ہیں تاکہ وہ اس سے بری الذمہ ہو جو ان پر الزام لگایا گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے اور کوئی اور نہیں جانتا, اور مجھے جو بات کہنے کا حق ہی نہیں ہے وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ رسول تو سب سے پہلے توحید کے علم بردار ہوتے ہیں, رسول کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں بتا سکتے. اور یہ شروعات جو کی گئی سبحانک کہ اللہ تو پاک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اس کی عظمت, اس کی تعریف بیان کر کے عیسیٰ علیہ السلام شروعات کریں گے بات کہنے کی. سبحان اللہ, سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی بات کی جائے تو پہلے اس کی تعریف بیان کی جائے, سبحانک, کہ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, کہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کہنے کا حق ہی نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جناب میں جب کوئی بات پیش کی جائے تو اس کی تعریف بیان کی جائے. آپ دیکھیں رسول اکرم نے بھی ہمیں دعا کرنے کا طریقہ کیا سکھایا ہے کہ پہلے کیا کیا جائے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے, ہے نا, اس کے بعد رسول اکرم پر درود بھیجا جائے, تب کہیں اپنی حاجت پیش کی جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کی شروعات کس طرح سے کرتے تھے؟ ڈائریکٹ شروع کر دیتے تھے, کوئی بھی لیکچر, کوئی بھی خطبہ, کوئی درس, کوئی تدریس نہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے, جی نحمدہ و نصلی یا ان الحمد للہ, ہے نا, تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی دیکھیں ان کا جملہ کہ سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے, ساری عظمت تیرے ہی لیے ہے, تجھی کو زیب ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے, امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایکچولی اس عقیدے میں بھی ہمارے صحیح بات پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اس کا مطلب کہ ہم اس کو ہر نقص سے پاک قرار دے رہے ہیں, ہم اس کی تنزیہ کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے, ہر برائی سے پاک ہے, ہر وہ غلط بات سے پاک ہے جو مشرکوں نے یا اہل کتاب نے اس کے تعلق سے گھڑ لی ہیں. اور دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں کہ تمام عزت, تمام احترام, تمام اکرام اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے زیبا ہے, ہم بندوں کے لیے نہیں. اس سے خشیت اور عاجزی پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر, یعنی ہم اپنے آپ کو پھر کمتر سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات عظمت والی ہوتی ہے. سبحان اللہ, ہمارے دل میں پھر خوف پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ستوت, اس کی شان پیدا ہوتی ہے کہ سبحان اللہ ہمارا رب کتنی شان والا ہے اور ہم کتنے کمزور اور بے بس ہیں. سبحان اللہ, یعنی یہ فائدے ہیں, یہ دو فائدے ہیں اس کی. تو اللہ تو پاک ہے, ہم ہی جانتے نہیں ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. سبحان اللہ, بہت ہی بہترین آیت ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے, میرے دل میں جو کچھ چھپا ہوا ہے تو جانتا ہے اس کو, اور ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے اللہ تعالیٰ, تو جو تو کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پر نفس کا ذکر کیا گیا ہے. تو نفس میں بعض چیزیں آپ دیکھیں کہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں نا, اور جو ظن و گمان ہوتے ہیں وہ بھی نفس میں ہی آتے ہیں. نفس میں جو بات چھپی ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. یعنی ہم دیکھیں انسان کیا کر سکتے ہیں, یعنی آپ کو کسی کے بارے میں معلومات چاہیے, آپ اس کی ظاہری پرسنالٹی کے بارے میں بس معلومات کر سکتے ہیں نا, جو اس کے دل میں چھپا ہے وہ نہیں جان سکتے آپ. تو ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسپیشلی نفس کی بات کی گئی ہے, کیونکہ اس میں گمان بھی ہوتا ہے اور وہ چھپا ہوا بھی ہوتا ہے. یعنی نفس کی باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں, اور جو بات زبان سے کہہ دی جاتی ہے وہ معلوم ہوتی ہے, لیکن نفس کی بات نہیں معلوم ہوتی. تو سبحان اللہ, یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے نفس کے حال کو بھی جانتا ہے. اور اس سے پتہ چلے کہ رسولوں کی دل کیسے صاف اور سچے ہوتے تھے, کیونکہ وہ رسول ہی تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے, وہ بھلا کیسے خود یہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال ان لوگوں نے یہ خود سے ایجاد کیا تھا یا اڈاپٹ کیا تھا عقیدہ, کہ عقیدہ تثلیث ان کی ایجاد تھی عیسائیوں کی 300 سال کے بعد. اور عقیدہ تثلیث میں ایک اللہ, عیسیٰ اور روح القدس تھے, لیکن 34 صدی عیسوی میں پھر سرکاری طور پر یہ عقیدہ رائج ہوا کہ مریم بھی نعوذ باللہ خدا کا درجہ انہوں نے مریم علیہ السلام کو دے دیا تھا. یا 5ویں صدی کی ایجاد ہے جب مریم علیہ السلام کو مادر خدا ہونے کا لقب دیا گیا نعوذ باللہ. اس سے پہلے 3 خداؤں کا عقیدہ تھا, اس کے بعد مریم علیہ السلام بھی اس میں شامل کر دی گئی, ان کے مجسمے بنائے گئے, ان کی تصویریں بنائی گئی, ان کو دیوی کا درجہ دیا گیا. اور آج تک عیسائیوں کے گرجوں کی زینت وہ بنی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ گرجا گھر دیکھتے ہوں گے یا کوئی چرچ دیکھتے ہیں, کبھی اتفاق ہوا آپ لوگوں کو کوئی چرچ دیکھنے کا یا مریم علیہ السلام کو مجسمہ کہیں دکھائی دیا آپ کو؟ اور اس لیے یونانیوں کی پیداوار تھی نا, جتنے جو مجسمہ سازی ہے, کیونکہ کرسچینٹی پہلے یونان میں پھیلی, تو جو ان کا شرک تھا ان لوگوں کا, وہ شرک بھی ساتھ میں آتا گیا, تو وہ مجسمہ بنانا ان کی عادت تھی اصل میں. آپ لوگوں کو اتفاق نہیں ہوا کبھی بھی دیکھنے کا چرچ وغیرہ کو؟ جی, چرچز میں بھی ہوتے ہیں, اور جو ایکچولی جیسے کرسچن کنٹریز ہیں وہاں پر جگہ جگہ کہیں باہر بھی وہ لوگ بنا دیتے ہیں مریم علیہ السلام کے مجسمے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تمام احسانات یاد دلانے کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے بجائے مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا, اور اپنی تمام حاجات ہم سے طلب کرنا, کہ میرے احسانات کا یہی بدلہ تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نہایت ہی عاجزی سے جواب دیں گے کہ یا اللہ, بھلا میں ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا تھا جو میرے لیے سزاوار ہی نہ تھی, مجھے اس کا حق ہی نہیں تھا, اور تو تو چھپی اور علانیہ سب باتوں کو خوب جانتا ہے, اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو یقیناً تیرے علم میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ. یعنی یہ بات بھی ہم کو یاد رہنی چاہیے کہ یہ جو مکالمہ ہے اس لیے نہیں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہو جائے, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا علم ہے, عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی الزام نہیں ہوگا. ایکچولی عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے, جو ان کو خدا مانتے تھے, ان کے لیے, ان کی سرزنش کے لیے, ان کو وارننگ کے لیے جملہ کہا جا رہا ہے, بیان کیا جا رہا ہے, جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ان کو اور ان کی والدہ کو الہ کا درجہ دیا تھا. یہاں پر یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ان کے لوگوں کے خلاف خود حجت قائم ہو جائے اور شہادت قائم ہو جائے کہ جس کی وہ پرستش کر رہے تھے وہ تو خود اس سے انکاری ہے, وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو خود ہی نہیں کہا تھا ان کو کبھی کہ مجھے الہ بنا لو نعوذ باللہ. تو یہاں پر اس کی نفی ہے اصل میں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ سب کیوں کر ہوتا ہے, اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ جو پرانے جو اسکرپشن جو ہم کو ملے ہیں اسکرپٹ, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ناسٹک کرسچن کہا جاتا ہے, ان کی اوتھینٹک کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی نہیں تھی, لیکن یہ زبان در زبان اور نسل در نسل چلتی آ رہی تھی. اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں نے پھر اس کو کہیں لکھ رکھا تھا جو بعد میں ملی بھی, جس میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا یقین تھا, ان کا کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا, ان کو کراس پر نہیں کروسیفائڈ کیا گیا, بلکہ کچھ اور ہی معاملہ ہوا تھا, معجزہ ہوا تھا. اور یہی تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اصل میں, کہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھائے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بل رفعہ اللہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا, بلند کر لیا, اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے. یہ ہمارا قرآن کا کہنا ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے. ہاں, یعنی اس وقت کیا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا, یعنی ایون جو آئی وٹنسز تھے, جو وہاں پر کھڑے لوگ تھے, گواہ تھے, وہ بھی سمجھ نہیں سکے کہ کیا ہوا. ان کے لیے ان کو اس معاملے کو اشتباہ میں ڈال دیا گیا تھا، مشتبہ بنا دیا گیا تھا. تو کیا ہوا تھا؟ اب یہ جو ہے ہمارے سیرت نگار یعنی جو ہسٹورین ہے، تاریخ نگار، وہ کہتے ہیں یہ کوئی یہ عقیدے والی بات نہیں ہے، نہ قرآن کی بات ہے نہ حدیث کی بات ہے، کیونکہ حدیث اور قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے. لیکن ہسٹورین یا تاریخ نگار کہتے ہیں کہ اس وقت جو ایکچولی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک پرسن جو کہ غدار تھا اور یہاں کی خبریں وہاں دیتا تھا، تو اس کی صورت کو ویسا بنا دیا گیا اور اسی کو، چونکہ وہ سزا کا حقدار تھا تو ان لوگوں نے اسی کو ٹارچر کیا، اسی کو سولی پر چڑھایا، کیونکہ وہ سزا کا حقدار تھا، ظاہر سی بات ہے اس نے منافقت کی تھی نا اس وقت. تو یہ ہسٹورین کہتے ہیں. اب یہ مت سمجھے گا کہ یہ ہمارا بلیو ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. عقیدہ ہمارا بس کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، ان کا دوبارہ نزول ہوگا اور دوبارہ پھر وہ دعوت دین کا کام کریں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے کام کریں گے، اور پھر ان کی قدرتی ڈیتھ ہوگی. تو میرے آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ کا اپنی بیٹی کو کے لیے نظر ماننا، یعنی جو بھی اولاد ہوگی، لیکن وہ اتفاق سے بیٹے کی بجائے بیٹی ہو جاتی ہے، پھر وہ بیٹی کو سپرد کر دیتے ہیں کلیہ سلیمانی میں زکریا علیہ السلام کی کفالت میں، کہ وہ نیک یا کوئی مطلب اس زمانے میں جو رابائی ہوتے تھے یعنی بڑے اسکالرس، وہ اسکالرس بنانا چاہتی تھی اپنے بیٹے کو یا جو بھی ان کو اولاد ہوئی تھی. تو وہ بیٹی ہی پھر آپ دیکھیں کہ وہ وہاں چلی گئی عبادت کے لیے، اور پھر اس بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا معجزاتی طور پر، سبحان اللہ. یہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اصل میں الہ بنانے کا جو واقعہ ہم کو ملتا ہے، جبکہ شروع میں نہیں تھا، بعد میں یہ پیدا ہوا. تو سبحانک پاک ہے، تو یعنی میں اس قبیح کلام اور جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہو اس سے اللہ کی پاکی اور تنزیہ بیان کرتا ہوں. مجھے کبھی شایان تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں، یعنی میرے لیے مناسب ہی نہیں ہے اور نہ میری شان کے لائق کہ میں ایسی کوئی بات کہوں جو میرے اوصاف میں شامل ہے نہ ہی میرے حقوق میں، کیونکہ مخلوق میں سے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتوں، انبیاء اور مرسلین اور دوسری مخلوق میں سے کوئی بھی مقام جو الوہیت کے حق کا ہوتا ہے وہ اس کا حق نہیں رکھتا. نہ فرشتے ہی کہہ سکتے ہیں نہ ہی انسان کہہ سکتے ہیں، تمام کے تمام یعنی چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے وہ عام انسان ہوں، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں، عاجز ہیں، مخلوق ہیں، محتاج ہیں. اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، یعنی جو کچھ مجھ سے صادر ہو چکا ہے تو اسے زیادہ جانتا ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو علام الغیوب ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنے رب سے مخاطب ہوتے وقت کمال ادب کا مظاہرہ ہے اصل میں، سبحان اللہ. اب دیکھیں رسول بھی اپنے رب سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں، کتنا ادب کیسا ہوتا ہے. میں نے تو ان باتوں میں سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ آپ نے ایک ایسی بات کی خبر دی ہے جو آپ کی طرف سے ہر ایسی بات کہی جانے کی نفی کرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے شرف اور اس کے یعنی وہ تو عزیز ہے، زبردست ہے، سبحان اللہ. میرا یہ کہنا بالکل محال ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے تمام جو چیزیں تھیں وہ اللہ کی طرف لوٹا دی، یعنی علم کو غائب اور موجود کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹا دیا. ان تمام باتوں سے کیا پھر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ رسول ہمیشہ توحید ہی کی دعوت دیتے ہیں، لیکن جو ان کے بعد میں آنے والے فالوورز ہیں، شروع کے لوگ تو ہمیشہ توحید پر قائم رہتے ہیں، کبھی بھی شرک کی آمیزش شروع میں نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دی، آپ تو شرک سے سخت بیزار تھے اور آپ نے شرک کا خاتمہ کیا، لیکن آج آپ مجھے خود بتائیے کہ آج مسلمانوں میں کتنے ایسے فرقے ہیں جو کسی پیر، ولی، بزرگ یا انبیاء کو مشکل کشا، حاجت روا، غیب کا جاننے والا سمجھتے ہیں. کچھ نظمیں تو ایسی، ابھی ہم لوگ توحید کے مسائل پڑھ رہے تھے، اصل میں کہیں ایک جگہ کلاسز ہو رہی ہے فقہ کی، تو اس میں سب سے پہلے میں نے توحید کے مسائل پڑھانے سے شروعات کی تھی. اس میں کچھ اشعار دیے گئے ہیں، کچھ لوگوں نے ایسے ایسے اشعار لکھے ہیں کہ اپنے پیروں اور ولیوں سے کہا ہے کہ تم لوگ تو غیب کا علم جانتے ہو، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو مطلب کیسے ہو سکتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو خود نہیں جانتا جو میرے پیچھے ہوا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ہی علام الغیوب ہے، تو ہی جانتا ہے، اور جو میرے دل میں وہ بھی تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے. تو پھر یہ پیر، ولی، بزرگ، جب نبی نہیں ہو سکتے غیب کے علم جاننے والے، تو پھر پیر، ولی، بزرگ کیسے ہو سکتے ہیں، بھلا بتائیے، ہو سکتا ہے؟ تو تمام کا تمام علم کس کی طرف لوٹتا ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ بندوں کو کچھ بھی علم نہیں ہے، لیکن اللہ کو ہر بات کا علم ہے. تو کوئی ولی، کوئی بزرگ یا کوئی بھی جو علاج کرنے والے، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں نے ہمارا علاج کیا، وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں نے آپ پر کر دیا جادو، تو ان کو غیب کا علم کیسے ہوا؟ بلا کہ انہوں نے آ کر کہا تھا کہ انہوں نے جادو کر دیا ان کے اوپر، انہوں نے سحر کر لیا ہے؟ تو ایسا کہنے والے سارے ہی لوگ، یا تو ان کے پاس کوئی غلط علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو وہ علم حاصل ہوتا ہے، برے قسم کے جو شیطان ہوتے ہیں وہ ان کو یہ علم دیتے ہیں، جنات جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، یا پھر وہ جھوٹی بات کہتے ہیں، سمجھیں؟ تو غیب کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، ہمارے دل میں آنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہے۔ ایک دفعہ صحابہ آئے تھے رسول اکرم کے سامنے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھی ہمارے دل میں ایسے عجیب وسوسے آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے، خبر نہ ہو، اور ہمیں ایسا ڈر لگتا ہے کہ کسی کو پتہ چلنے سے پہلے ہی ہم جل کر خاک ہو جائیں، لیکن ہمارے وہ خیالات کا کسی کو علم نہ ہو۔ تو ایسا ہوتا ہے، دل میں شیطانی خیالات آتے ہیں بعض اوقات، غلط یا برے خیالات آتے ہیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جب تک وہ تمہارے دل میں ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں، اس پر استغفار کر لو، لیکن اگر وہ زبان پر آ گئے یا پھر اس کو عمل میں ڈھال لیا تب اس پر پھر پکڑ ہوگی۔ تو اسی لیے ہم کو دل میں آنے والے خیالات سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے برے خیالات سے بھی ہم کو محفوظ رکھ۔ تو غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ایون اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی اتنا علم نہیں دیا، یا انبیاء بھی غیب سے ناواقف ہیں، الا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جتنا علم دینا چاہے اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروں کا نام کبھی بھی عیسائی یا مسیحی نہیں رکھا تھا، کیونکہ یہ تو اپنے نام کی طرف دعوت دینا ہوا نا، جیسے آج ہم اپنے کو محمدی نہیں کہہ سکتے، ہے نا؟ اور یہ جو غیر مسلموں نے اصل میں کتابیں لکھی تو اس کا دیکھا جائے کہ ہم مسلمانوں نے بھی جب کتابیں لکھی شریعت کے تعلق سے تو محمدن لا کہہ دیا، تو محمدن لا کہہ ہی نہیں سکتے آپ اس کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون تھوڑی تھا کچھ، شریعت کس کی لائی ہوئی تھی، کس کی بھیجی ہوئی تھی شریعت، آپ بتائیے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ہم کو؟ پھر تو کہیں کہ اچھا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں، نہیں، شریعت کس کی طرف سے آتی ہے؟ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، تو محمدن لا نہیں کہہ سکتے آپ۔ تو انبیاء کبھی بھی کوئی بھی نئے مذہب کی بنیاد اپنے ناموں سے نہیں ڈالتے ہیں، ان کی دعوت تو اسی پرانے دین کو، توحید کو تازہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، جیسے کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یا اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو بنی اسرائیل کو بھی جو دعوت دی گئی وہ کیا تھی؟ کہ صحیح طریقے کی پیروی کرو، صحیح راستے کی پیروی کرو۔ تو بنی اسرائیل وہ بھی مسلمان تھے، لیکن انہوں نے خود اپنا نام اس طرح سے رکھ لیا تھا، اور پھر عیسائیوں نے اپنا نام عیسائی رکھ لیا، جبکہ یہ نام ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیا تھا۔ تو جو پہلے کے لوگ تھے انہوں نے کوئی اسرائیلی ملت اپنے نام سے الگ نہیں بنائی تھی، لیکن ان لوگوں نے بعد میں اپنے اپنے نام الگ بنا دیے، اور پہلے ان لوگوں نے کوئی اپنا امتیازی نام یا نشان بھی نہیں رکھا تھا، جیسے کہ عام جو یہود تھے یا نصارہ تھے، جو بھی تھے، یہ سب پہلے بیت المقدس ہی کے ہیکل میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے، اور سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ہی پیروکار تھے۔ بعد میں ان لوگوں نے اپنے نام الگ الگ بنا لیے اور الگ الگ گروہ میں بٹ گئے، تو بعد میں اصل میں ان کے یہاں پر عقیدے کا بگاڑ اور بھی بہت ساری چیزوں میں چینجز آیا۔ وہی جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ جو پولس تھا، پولس سینٹ پال، اس نے شریعت کی پابندی ختم کی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں سے، اور اس نے اعلان کروایا کہ بس عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لینا نجات کے لیے کافی ہے، ایمان لے آنا۔ اور دوسری طرف یہودی علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ جو بھی مسیح علیہ السلام کے پیروکار ہیں ان کو وہ سارے کے سارے گمراہ ہیں، اور ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور بنی اسرائیل نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ لیکن پھر بھی شروع میں ان لوگوں کا کوئی خاص نام نہیں تھا، بس صرف عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور کے نام سے ان کو جانتے تھے، پیروان مسیح کے نام سے، اور کبھی شاگرد کا لفظ وہ لوگ استعمال کرتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں، یعنی اسٹوڈنٹ ہیں، اور کبھی بھائیوں کا ذکر کرتے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اخوان ہیں، یا ایمان والوں کو، یا پھر جیسے ہمارے پر یا ایھا الذین آمنو ہے نا، ایمان لانے والے، تو ان کے یہاں پر مقدسوں کا نام استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا کہ ان کو کبھی گلیلی کہا، کبھی ناصری کہا، کبھی کچھ اور کہا، اس طرح سے نام الگ الگ دیے۔ تو جو پہلے تنزیہ نام ان کو دیے گئے تھے بعد میں انہوں نے وہی نام اپنے لیے چوز کر لیا عیسائیوں نے، بہرحال۔ لیکن قرآن ان کو بھی مسلمان ہی بتاتا ہے، انصار ہی بتاتا ہے حواریوں کو، کہ وہ بھی حواری رسول تھے، انصار تھے، نحنو انصار اللہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار، اور وہ مسلمان ہی تھے، عیسائی تھے، نہ مسیحی تھے، نہ ہی کرسچن تھے، بہرحال۔ تو یہ تمام باتیں تھیں، جو باقی کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کلاس میں کریں گے، اور میں آپ لوگوں کو وائس میسج بھی بھیجوا دوں گی کہ ہم اسی کلاس میں اپنا چھوٹا سا اینڈنگ سیریمنی بھی رکھ لیں گے، یعنی آپ لوگ تیار رہیے گا کچھ تاثرات کے لیے۔ بلکہ سارے لوگ ہی تیار ہیں، جو لوگ بھی ریگولر شریک ہوتے رہے تو کچھ دو منٹ آپ لوگوں کو ضرور بولنا ہے، اور باقی لوگوں کو جن کو آپ کو انوائٹ کرنا ہے آپ ان کو انوائٹ بھی کر سکتے ہیں. اگلی کلاس ہماری آخری کلاس رہے گی اور اسی میں ہماری تکمیل سیریمنی بھی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے آپ لوگوں کے، اور علم نافع عطا کرے اور اس میں اضافہ کرے، برکت دے، آمین. اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، ہمارے عمل میں بڑھوتری لائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسولوں سے سچی محبت کرنے والا بنائے اور اطاعت گزار بنائے، آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.